يا الله 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 يا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات. ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے چھٹی تقریر میں موجود ہوں اور میری گفتگو کا موضوع ہے بہترین کام. یقیناً میرے طرز گفتگو میں اگر شکوہ ہو تو بجا ہوگا کہ میں ذرا تیز تیز بولتا ہوں، لیکن اس تیز تیز بولنے میں ضرورت اس بات کی میں نے سمجھی کہ ذرا تیزی سے پیغام کو جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ پہنچا سکوں. لیکن اگر تیز بولنے کی وجہ سے پیغام کے پہنچنے میں مشکلات آ رہی ہوں تو شاید میرا یہ بولنا بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے میں پھر اب سے شروع کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ میں آپ تک اپنے پیغام کو پہنچا سکوں، اپنا یعنی میری زبان سے اسلام اور مذہب کا پیغام. پیغام یہی ہے کہ ہم بہترین کام کو سمجھیں، لیکن ہم اور آپ معمولاً جب کام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کرنا سمجھ میں آتا ہے، نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا. فلاں نے کام کیا، بہترین کام کیا، بدترین کام کیا، جو بھی ہم بولتے ہیں تو اس سے انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح کے عمل میں لا کر کے کسی کام کے کرنے ہی کو کہا جاتا ہے. مگر میں اپنے اس تسلسل میں اور اس موضوع کے تحت کہ بہترین کام وہ کام کہ جس کام کو کرنے سے مذہب نے، دین نے، شریعت نے، انسانیت نے روکا ہے، اس سے اپنے کو روک لینا، یہی بہترین کام ہے. اور مولا علی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، برائیوں سے بچ جانا اچھائیاں کرنے سے زیادہ بہتر ہیں. تو جو برا ہے، جو برائی ہے، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، ان سے انسان اپنے کو بچا لے جائے تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے، ایک عظیم کام ہے اور بہترین کام ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کچھ فہرستوار ان چیزوں کو جانے کہ آخر وہ کیا کام ہے جن سے شریعت نے، مذہب نے روکا ہے. بہت سارے کام تو ایسے ہیں جنہیں انسان خود بھی ایک انسان ہونے کے ناطے سمجھ لیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو سماج اور معاشرے میں اچھا ہو گیا ہے، مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا ہے اور وہ تہذیب کا ایک حصہ بن گیا ہے، مگر ممکن ہے اسے مذہب اور دین اچھا کام نہ سمجھتا ہو. اسے سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. یعنی معیار ہمارے ہاں معاشرہ نہیں ہے، معیار ہمارے ہاں ملک نہیں ہے، معیار ہمارے ہاں گھر اور خاندان نہیں ہے کہ فلاں گھر یا خاندان میں یہ کام کیا جاتا اور اچھا سمجھ کے کیا جاتا ہے. معیار دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، خالق کا حکم ہے. جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی عنایت کیے ہیں، تو وہیں سے حکم کو بھی لینا چاہیے ہے، ان چیزوں کو جاننا چاہیے جو کرنا ہے، اور ان چیزوں کو بھی پہچاننا چاہیے ہے جن سے ہمیں بچنا ہے. اور یقیناً جن سے بچنا ہے ان سے بچ رہنا یہ بہترین کام ہے. میں نے گزشتہ یعنی چھٹی تقریر میں فہرست بیان کرنے کی صحیح اور کوشش کی تھی کہ میں فہرست بیان کروں کہ کن کن گناہوں کا نام لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے روایات یا قرآن میں کہ یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہے. اس میں میں مال یتیم کے کھانے تک آیا تھا کہ اگر کوئی شخص مال یتیم کھا لیتا ہے غصباً تو یقیناً بڑا گناہ ہے، مگر اسی ضمن میں یہ بتانے کی صحیح کی تھی، کوشش کی تھی کہ یتیم پروری بے حد عظیم ثواب ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے یتیم پروری نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یتیم پر ظلم کرنے سے اپنے کو روک لے تو یہ بھی ایک عظیم کام ہے۔ اس کے بعد ایک گناہ جس کا ذکر آیا ہے اور بڑے گناہوں میں ہے کہ تہمت لگانا۔ تہمت لگانا اس کو بھی سننا چاہیے۔ تہمت عام طور سے اس کام کی نسبت کو کہا جاتا ہے جس کام کو کسی نے انجام نہ دیا ہو اور کہا جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ تہمت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہو اور واقعاً کیا ہو لیکن کرنے کے بعد وہ شخص اپنے اس کام پر نادم ہے، اگر اس کام کو کوئی دوسرے سے بیان کرے تو جس نے کیا تھا سن کر کے اسے ندامت ہوتی ہے، برا لگتا ہے کہ میں نے اس کام کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کو بیان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ وضاحت کر دوں آپ کو، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی برا کام کیا لیکن اس کام پر وہ ضد نہیں کر رہا ہے، اصرار نہیں کر رہا، بلکہ اس کام کو کر لیا تھا اور نادم ہے، آج شرمندہ بھی ہے، لیکن ہم نے اس کے اس برے کام کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ہم کسی دوسرے سے بیان کر رہے ہیں یا کوئی بات آ گئی تو ہم نے کہا ارے آپ وہی تو ہیں جو آپ نے یہ کام کیا تھا، تو یا کسی دوسرے سے ہم کریں کہ آپ ان سب ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب ایسا کر رہے تھے یا ایسا کرتے ہیں، اس کام کو غیبت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ کر کے جو ہے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا ہے کہ سچی بات تو ہے، کیا یہ جھوٹ ہے، انہیں ایسا کیا، نہیں، یہ سچی بات ہی غیبت ہے۔ چونکہ جس کی بات کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اپنے اس عمل پہ اب شرمندہ ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میری اس برائی کو بیان کیا جائے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے، ہم دوسروں کو اس سے کیوں متنفر کر رہے ہیں۔ تو غیبت یعنی وہ بات جو کسی میں پائی جاتی ہے مگر وہ شخص اب وہ اس بات سے راضی نہیں ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہوتا، اور غیبت کو قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے جنازے سے گوشت کو نوچ کے کھا رہا ہو۔ بلکہ کسی جگہ رسول اللہ کسی غیبت کرنے والے کی طرف سے گزرے ہیں تو آپ نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا تو پوچھے یعنی کیا تھا، بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے کا مطلب ظاہر جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہوگا، یعنی خالی اہمیت بتانا چاہیے کہ کتنا اہم گناہ ہے یہ کہ تم اپنے مردہ بھائی کے جنازے کے گوشت کھا رہے، یعنی غیبت کر رہے ہو، بھلا تم سے ہمیں بچنا نہیں چاہیے۔ ایسے جو غیبت کرتا ہے وہ بھی گنہ گار ہے اور جو غیبت کو سنتا ہے وہ بھی اتنی بڑا گناہ ہے، جب نہیں معلوم ہے آپ کے بارے میں اس کے بارے میں، اور وہ آدمی جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے تو یقینی طور پر خاموش کرا دینا چاہیے، تم خاموش آؤ، اور اگر خاموش نہیں ہوتا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا ضروری ہے تاکہ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ اور تہمت اسے کہا جاتا ہے جو اصل میں وہ بات پائی ہی نہیں جاتی ہے، بالکل جھوٹ نسبت دی جا رہی ہے کہ مثلا فلاں صاحب نے یہ کام کیا جبکہ اس نے بیچارے نے ختم کیا ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ بڑے گناہوں میں سے تہمت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور سے پاک دامن عورت کے لیے زنا کی تہمت لگانا، نسبت لگانا کہ نعوذ باللہ اس نے زنا کیا ہے، برا کام کیا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ خاص طور سے قرآن نے محسنات کہا، یعنی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں اور ان کی طرف جو ہے زنا کی نسبت دے دینا یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اول تو کسی طرح کا گناہ، کسی طرح کی تہمت جو ہے گناہ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے گناہ میں شمار کیا گیا ہے جنگ میں جہاں ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ دفاع کریں، یعنی ملک پر آفت آ گئی، اپنے ملک پر، اپنے گھر پر، اپنے مال پر، اپنے عزت پر، اپنے قوم پر، اور دفاع کرنا واجب ہو گیا ہے کہ جو ہم پر چڑھائی کر رہا ہے ہم اس سے دفاع کریں کہ ہم جائیں روکے، ہمارا ملک بچ سکے، ہماری عزت بچ سکے، ہمارا قوم بچ سکے، دین بچ سکے، اس کے لیے اگر جہاد کے لیے جانا، تو اگر کوئی شخص اس سے فرار کرے، بھاگے، تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یقیناً بڑا گناہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس دفاع کی راہ میں، اس جہاد کی راہ میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہا کرتا ہے، تو کیا وہ زندگی سے فرار کر رہا ہے؟ جو انسان خود اپنے قوم، ملت، عزت، آبرو کو نہیں بچا سکتا ہے تو حیات بچا کے کیا کرے گا؟ لہذا اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے کہ جہاں واجب ہو جائے انسان پر دفاع کرنا، جہاد کرنا، یعنی وہی دفاع کرنا، بچانا ملک یا عزت اور آبرو اور مال کا واجب ہو تو ایسی صورت میں انسان کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ بھاگنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ ایک عظیم چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رشتے ہوتے ہیں، بعض رشتے سببی ہوتے ہیں اور نسبی، یعنی خون کا رشتہ ہوتا ہے ایک رشتہ، اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ کسی سبب سے بن جاتا ہے۔ مثلا ہم نے کسی سے دوستی کی، دوستی بھی ایک رشتہ ہو جاتا ہے، جیسے ملاقات ہوئی، بہت دنوں سے ساتھ میں رہے، اس سے بھی ایک رشتہ ہو جاتا ہے۔ کہیں کوئی دوسرے خاندان میں شادی کر لی، شادی سے رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دین، ایک مسلک والا مل جائے تو دین کی بنیاد پر اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے رشتے سببی ہیں، دین سبب بنا رشتے کا، دوستی سبب بنا رشتے کا، یا مثلا شادی سبب ہو گیا رشتے کا، یہ سببی رشتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ، خون کا رشتہ، یعنی ایک ہی بطن سے ہیں، ایک ہی رحم سے ہیں، وہ بھائی بہن، بھتیجے، بھانجے، اس طریقے سے یہ قریب ہے، اوپر سے باپ دادا پردادا، پھر نیچے جو ہیں بھائی بہن اور ان کی اولاد، ہی سارے کے سارے جو ہیں سببی رشتے میں نہیں آتے بلکہ نسبی خون کے رشتے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان خون کے رشتے سے قطع تعلق کر لے، دور ہو جائے، بول چال چھوڑ دے، رشتہ برقرار نہ رکھے، تو اسے قطع رحمی کہا جاتا ہے کہ اس نے رشتہ توڑ لیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے مذہب گناہ شمار کرتا ہے کہ قطع رحمی نہیں کر سکتا۔ بہت سے اول تو عمومی طور سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، بہت سارے برتن ایک جگہ ہوں تو جب اٹھایا رکھا جائے گا تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، آواز پیدا ہوگی، رشتے میں بھی انسان قریب رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ مذہب نے کہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غصہ ہو گیا ہے تو غصہ ہونے کی بنیاد پر اگر وہ بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے تو یہ حد 3 دن سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، 3 دن کے اندر اندر اس کو اپنی بات چیت پھر سے شروع کر دینی چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ ہمت نہ پڑی آخر کیسے کریں، تو معصوم نے فرمایا کہ کیا تمہیں سلام کرنا بھی نہیں آتا ہے؟ تم سلام کرو، سلام کرنا تو مستحب ہے، جواب دے دینا واجب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سلام انسان کر لے گا، سلام سلامتی کی دعا بھی ہوتی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات چیت کے آغاز کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور معمولاً انسان کہتا ہے کہیں کہیں جہاں بھی قطع رحمی ہوتی ہے، بھائی دیکھیے یہ چھوٹا ہو کر کے ایسا نہیں کر رہا، وہ اپنے کو نہیں ادا کر رہا، اور پھر اسی بنیاد پر دوسرا آدمی بھی ویسے ہی کرنے لگتا، تو اسی سوچنا چاہیے کہ جس بنیاد پر ہم نے اس سے قطع تعلق کیا ہے وہی پھر ہم بھی کرنے لگے، تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ انسان پر جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ادا کرتا رہے گا تو جو نہیں کر رہا ہے، بہرحال ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سوچے گا کہ وہ اپنے سارے حق کو ادا کر رہا ہے تو میرا دشمن تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ یقین اس کے اندر انسانیت ہے، لہذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جب انسان مسلسل اپنے حق کو ادا کرتا ہے تو معبود بھی اس مخالف کے یعنی مقابل کے دل میں محبت اتار دیتا ہے، اور پھر وہ اپنا حق جو اس کا ہوتا ہے وہ ادا کرنے لگتا ہے۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، صلہ رحمی بہت ثواب کی چیز ہے۔ میزان الحکمت میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی عمر کے 30 سال باقی ہوں اور وہ قطع رحمی کر لے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقات کر لے، تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، 30 سال 3 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کی 3 سال عمر ہو اور وہ اتفاق ایسا تھا کہ اب تک جو ہے وہ قطع رحمی کیے ہوئے تھا مگر اس نے صلہ رحمی کر لیا، یعنی رشتے کو پھر سے جوڑ لیا، تو وہ اس کی 3 سال کی عمر 30 سال میں اضافہ ہو جاتی ہے۔ یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور اگر انسان دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو جب آپس میں محبت ہوگی، یہ اتنی طاقت اس کے ساتھ میں ہوگی، کوئی بھی تکلیف ہوگی تو اتنے لوگ اس کے دکھ میں، درد میں، خوشی میں، ہر چیز میں شریک ہوں گے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اتنے بڑا لشکر، اتنا بڑا قوت، اتنی بڑی طاقت جو ہے اس کے ساتھ میں ہوگی، اس کا فائدہ ہر موقع محل پہ ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے اگر قطع تعلق کر لیتا ہے تو وہ خود جو ہے محدود سے محدود تر ہوتا جاتا ہے، اکیلے سے اکیلا تر ہوتا جاتا ہے. جو انسان کہتا ہے کہ غیر اپنے ہو گئے اور اپنے غیر ہو گئے، بالکل غلط ہے، نہیں ایسا ہونے دینا چاہیے. غیر غیر ہمیشہ رہتا ہے، کوئی غیر اپنا جیسا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی غرض و غایت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی اس کی غرض جو ہے پاکو پاکیزہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن معمولاً جو غیر جو اپنا بنتا ہے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تبھی ہوتا ہے، لیکن سبھی کے لیے بات نہیں کی جا سکتی ہے. یقیناً بعض غیر ایسے ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے جو محبت کر رہا ہے دین اور اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا، ویسے غیر اپنے ہوتے ہیں. ان کو بھی کہا گیا کہ ایسے غیر تعلقات کی بنیاد پر جو 20 سال تک تعلقات ہو جائے تو غیر رہ ہی نہیں جاتے ہیں، وہ رشتے میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے داری ہی کے احکام ہوتے ہیں. تو قطع تعلق نہیں اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک چیز جس پر عام طور سے گفتگو نے، جس کو بھی مذہب نے گناہ کہا ہے، وہ ہے سحر اور جادو، جسے ہم جادو کہتے ہیں. اس کی تعلیم حاصل کرنے کو مذہب نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے کہ نہیں حاصل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا اجرت پسند ہے، بہت جلدی کرتا ہے، اس کا بہت جلدی غصہ بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. انسان کے پاس اگر کوئی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو غصے میں فوراً طاقت کا استعمال کر لیتا ہے. جادو اگر ایک حقیقت ہے، ایک علم ہے، جس سے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، زیادہ تر انسان نقصان پہنچاتا ہے. تو اگر کبھی اپنے ہی جیسے انسان سے وہ ناراض ہوا، غصہ آیا، اور ہو سکتا ہے اس کا استعمال کرے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہ اس کی بنیاد پر انسان چونکہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، بڑا جذباتی ہوتا ہے. اگر اس موضوع کو میں گفتگو کروں، میں کہہ سکتا ہوں کہ تو معبود کی واقعی کرم ہے کہ اس نے انسان کے لیے جتنی چیزوں کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اس کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ انسان اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. مثلاً ہوا کے بغیر انسان نہیں جی سکتا. اللہ نے ہوا کو بہت زیادہ پیدا کیا اور ایسے فارم میں پیدا کیا، ایسے شکل میں پیدا کیا کہ انسان اس کو اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا، جیسے دولت جمع کر لیتا ہے. اگر ایسی ہوتی ہوا کہ لوگ بٹور کے اپنے پاس جمع کر لیں تو جس سے غصہ ہوتے اسی کی ہوا بند کر دیتے اور اسی کے پاس نہیں جانے دیتے. تو اس کا مطلب کہ انسان اپنی عادت اور اتوار کی بنیاد پر جو ہے ایسا ہے کہ وہ جلدی سے کوئی قوت و طاقت ہوتی تو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دوسروں سے روکنے پہ آ جاتا ہے. اس لیے جادو کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کے، حالانکہ اس میں بڑی محنت ہے، محنت کی بنیاد پر بہت سارے حاصل ہی نہیں کرتے، لیکن جو حاصل بھی کرنا چاہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، غصہ آیا تو کسی کے لیے بھی وہ نقصان میں اس کا استعمال کر سکتا ہے. اس لیے مذہب نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور گناہ نہ کبیرہ میں سے ہیں. برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی سماجی کہی جا سکتی ہے زنا. انسان کو اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس میں بہت ساری قوتیں رکھی ہیں، مگر ان قوتوں کے استعمال کا موقع اور محل اور جائز طریقہ بھی بیان کیا ہے. ہم نے اس پر روک لگا رکھی ہے. مثلاً ایک عمر کے وہ حصے ہوتے ہیں جہاں آنے کے بعد انسان کے ان قوتوں اور ان طاقتوں کے استعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے موقع اور محل کے لیے جو ہے صحیح اور جائز اور حلال راستے بلکہ واجب قرار دے دیا کہ اگر گھر میں پڑھنے والا ہو تو ایسا ضرور کر لینا چاہیے ہے. مگر انسان نہ جانے کن کن چیزوں کے خوف کی بنیاد پر کبھی پڑھا لکھا نہیں ہے اور ابھی روزی نہیں کما رہا ہے اور ابھی ایسا نہیں کر رہا اور ابھی ویسا نہیں کر رہا، ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، بلا ابھی سے کر دیں گے تو کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب انسان عمر اس کی گزرتی جائے گی اور یہ قوت اس کے وجود میں جو ہے جوش مارتی جائے گی تو انسان کبھی بے قابو ہوتا ہے اور غلط راستے پہ چلا جایا کرتا ہے. یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، سماج کی وجہ سے، جس معبود نے خلق کیا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم کے پاس جو ایک شخص آتا اور آنے کے بعد جو اس نے جو ہے شکوا کی رزق کی تنگی کی کہ ہم رزق کے اعتبار سے بڑے تنگ ہیں، تو نبی کریم نے کہا کہ اگر تنگ ہو جاؤ شادی کرو. جب انسان شادی کرتا ہے تو دوسرا شریک حیات بن کر کے جب آتا ہے یا آتی ہے تو یقینی طور پر وہ اپنا رزق لے کر کے آتی ہے، اور ویسے ہی جب اللہ اس کے یہاں جو ہے اولاد عنایت کرتا ہے تو اولاد کے سلے میں معبود جو اس کو رزق عنایت کرتا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ جتنے ہوتے جائیں گے اس کا رزق کا ضامن میں ہوں، ضمانت وہی لیتا. بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی اس کی صحت کے اعتبار سے دودھ کی شکل میں پہلے ہی سے رزق کا اہتمام انتظام کر دیا، اور جیسے جیسے اس کے جسم میں قوت بڑھتی جاتی ہے وہ اس رزق کو روکتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اب تم محنت کرو، محنت کرنے کے بعد رزق. لیکن ایک رزق کے ذریعے کو یہ بتایا ہے کہ انسان اگر رزق اعتبار سے تنگ ہو تو اسے شادی کرنا چاہیے ہے. اس کے نتیجے میں انسان ایک تو زنا جیسے گناہ سے بچ بھی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہے خدا نے کرے یہ زنا کی طرف جائے. اور ویسے ہی ایک دوسرا گناہ اور گناہین عظیم میں سے ہے جسے لواط کہا جاتا ہے, قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے, ہم جنس بازی کہی جاتی ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے اور بے حد جو ہے مضر ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی. اور مذہب نے ہمیشہ انہی چیزوں سے روکا ہے جن چیزوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, اس کے نقصان زیادہ ہونے کی بنیاد پر اسے گناہ کہہ کے اللہ نے روکا ہے. اور چونکہ بہت ساری چیزیں سماج اور معاشرے میں بہت وضاحت کے ساتھ کہنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ورنہ حقیقت میں اگر آج کے بڑھتے ہوئے علم اور سائنسی علم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے نقصانات کو بہت عظیم گردانا گیا ہے, بتایا گیا ہے. ان گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. چوری کرنا یہ گناہ نے کبیرہ میں سے ہے, بڑے گناہوں میں سے. انسان جو ہے کیوں کسی کے کمائی پر ہاتھ ڈال سکتا ہے جب اللہ نے خود اسے ہاتھ دیے؟ جو انسان چوری کرنے کے لیے محنت کر سکتا ہے کیا وہ رزق کمانے کے لیے محنت مشقت نہیں کر سکتا؟ اپنے اس ہنر کو, اپنے اس قوت کو, اپنے اس طاقت کو غلط طرف جو ہے خرچ کر رہا ہے, صرف کر رہا ہے. اسی کو اگر جو ہے اس قوت کو, اس طاقت کو, اس وقت کو جو ہے صحیح راستے میں مصرف کرے تو یقیناً جو ہے وہ بہترین چیز ہے. میں اس سلسلے میں ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انسان چوری کرتا ہے تب بھی محنت کرتا ہے, تب بھی وہ اپنے قوت کا استعمال کرتا, اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے, اور اگر حلال طریقے سے جو ہے محنت کما کرے تو بھی محنت ہی ہوگی, وقت لگے گا اور رزق آئے گا. کوئی محنت کرے اور اس سامنے نے دیتا اللہ ہی ہے. انسان برے راستے اختیار کرتا ہے تب بھی اور صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تب بھی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے تھے, ایک جگہ پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے آپ مسجد طرف بڑھے, کسی انسان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ میری سواری ہے, یہاں تھوڑی دیر اس کے لیے اس کو تم دیکھ لو, نگرانی کرو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ سواری تو موجود ہے مگر جس کو ہم محافظ بنا کر گئے تھے وہ اور اس سواری کی زین, جو گھوڑے پر زین رکھا جاتا بیٹھنے کے لیے, وہ زین نہیں ہے, یعنی وہ زین کی چوری کر کے لے کے چلا گیا. حضرت علی نے جو آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابی تھے ان سے کہا کہ یہاں کے بازار سے جاؤ زین خرید کے لے کر کے آؤ. وہ جاتا ہے بازار میں زین خریدنے کے لیے اور دیکھا ایک آدمی ایک زین لیے ہوئے بیچ رہا ہے, اسے پوچھا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے کھڑا ہوں. خرید لیا, قیمت پوچھی, جتنا حضرت علی نے پیسہ دیا تو اتنی ہی قیمت اس نے بتائی, لے لیا, خرید کر کے لے کے آیا. اور حضرت علی نے جب اس دین کو دیکھا تو اپنا ہی تھا, تو قسم کھا کر کے یہ کہنے لگے کہ قسم ہے پروردگار عالم کی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب نماز پڑھ کر کے آؤں گا تو جس شخص کو میں نے حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا ہے چونکہ وہ اپنا وقت لگائے گا, میں اس کو اس کی حفاظت کے نتیجے میں, اس محنت کے نتیجے میں اتنے ہی پیسے اس کو دوں گا. پھر آپ نے قسم کھا کے کہا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آج اللہ نے اس کا رزق یہی معین کیا تھا, اگر وہ کھڑا رہتا یہاں, کھڑے رہ کر کے اپنا وقت جو ہے دیتا تب بھی اس کو یہی رزق ملتا, لے کے چلا گیا اور وقت نہ لگایا اس نے بیچنے کے لیے تب بھی اس کا وہی رزق ملا, مگر حیثیت بدل گئی. اگر یہاں کھڑا رہتا اور اس کا وقت لگتا اور محنت ہوتی تو یہ ایک صحیح راستہ تھا, حلال رزق ملتا, اور لے کے چلا گیا, اس نے محنت کی, وقت لگایا, رزق اتنا ہی ملا مگر حرام ہو گیا. حلال رزق سے فکر بھی صحیح ہوتی ہے, جسم بھی صحیح ہوتا ہے اور ضمیر اس کا اندر بھی پاک و پاکیزہ رہتا ہے, لیکن اس نے حلال طریقے کو چھوڑ کر کے حرام طریقہ اختیار کیا, محنت کی, مشقت کی, وقت لگایا, رزق آیا مگر حرام بن کر کے آیا, حرام مال کی حیثیت اور ہو جاتی ہے, انسان کے فکر کو, ضمیر کو, اس کے باطن کو گندا کر دیتی ہے, اور اس کے نتیجے نتیجے میں جو ہے ایک انسان انسانیت کے لباس سے خارج ہو جاتا ہے اور ایسے انسان کو اچھا نہیں کہا سکتا. انسان بہرحال بغیر محنت کے کسی چیز کو نہیں پا سکتا. جب محنت ہی کرنا ہے تو اسے صحیح راستے سے محنت کرنا چاہیے ہے تاکہ جو رزق آئے حلال بن کر کے آئے. اس بنیاد پر چوری کو مذہب نے حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد جھوٹی قسم. بہت سے انسان جو ہے بہت جلدی جو ہے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. اگرچہ قسموں میں جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں اور اہم ترین قسم جو ہے اللہ کے نام کی قسم ہے. اسے بہت ہی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ جو ہے مزاحن اور مذاق کے طور پر بھی جو جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. حتیٰ کہ سچی قسم کے لیے بھی گریز کرنا چاہیے کہ اللہ کے اس لفظ جلالہ یعنی اللہ کا لفظ استعمال کر کے قسم کھائی جائے. بہرحال جھوٹی قسم چاہے انسان جس طرح سے بھی کھائے اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ظاہر ہے جھوٹی قسم کھانے کا مطلب کسی کو دھوکہ دینا, اور دھوکہ دینا یہ انسانیت کے لیے بہت ہی مضر نقصان دہ ہے. اس کو مذہب نے دین نے بڑا گناہ گردانا ہے. ایک عمل اور چیز ہے جو ہو سکتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت حد تک جو ہے سامنے آتا ہے, جھوٹی گواہی دینا. کسی کے لیے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن مقدمہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے اور کسی پر بھی کوئی عیب لگا کر کے اس کے لیے کسی کو بھی گواہ بنا کر کے پیش کر دینا, یہ گویا انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہے. مذہب اسے گناہ کبیرہ کہتا ہے جھوٹی گواہی. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک دوسری بھی گواہی ہے کہ وہ گواہی کہ ہمیں سچائی پتہ ہے مگر یہ کہ اس سچی گواہی کو چھپا لینا اور گواہی کے لیے نہ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اگر اس سچی گواہی کے بعد انسان کے عزت آبرو یا جان بچنے کا یقین پایا جاتا اور آدمی جو سچی گواہی کو چھپا لے نہ دے تو گناہ کبیرہ ہے. اور ایسے ہی بات جھوٹی ہو, نسبت جھوٹی دی گئی اور اس کے لیے جو ہے جھوٹی گواہی جا کے دے دینا یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں سے ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے. ہمیں ہر مرحلے میں دیکھنا چاہیے ہے کہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں. اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہیے ہے. دنیا کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس دنیا ہی کتنے دنوں کے لیے, زندگی کتنے دنوں کے لیے, وہ آدمی سمجھتا ہے فائدہ یا عزت اصل میں ہوتا نہیں ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اسی میں فائدہ ہوتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ کہوں کہ اچھا کام وہی ہے, بہترین کام وہی ہے جو اصل میں کیا نہیں جاتا, یعنی جو بچنے والی چیز ہے اسے بچا جائے, اس سے بچا جائے, دور رہا جائے, بہترین کام ہے. گناہوں کو سمجھیے, جانیے, پہچانیے اور اس سے اپنے کو بچائیے, یہی بہترین کام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ.